جمعرات 6 نومبر کی سیبین کے ساتھ مہبارہ صفدر کا سلام. پاکستانی فوج کے سربراہ نے کابل میں افغان ہم منصب اور صدر سے ملاقات کی. کابل میں نیٹو سربراہ کی آمد, اس پر پاکستان کے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا,
اس خطے کے فیصلے اب واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, لندن میں نہیں ہوں گے, اس خطے کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے, کابل میں ہوں گے, بیجنگ میں ہوں گے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبر سنیے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج ایک روزہ دورہ افغانستان کے دوران افغان صدر اشرف غنی سمیت دیگر حکام سے ملاقات کی ہے. کابل سے سید انور.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اپنے ایک روزہ دورے کے دوران کابل میں افغان صدر محمد اشرف غنی, افغانستان کے قومی سلامتی امور کے مشیر, وزیر دفاع اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ جنرل راحیل شریف اور افغان وزیر دفاع کے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات, خاص کر شدت پسندی کے خلاف مشترکہ جد و جہد پر بات چیت ہوئی ہے.
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر گجرات میں پولیس افسر نے توہین مذہب کرنے پر زیر حراست ملزم کی گردن اور سر پر کلہاڑیوں کے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. پولیس نے پولیس اہلکار کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے آلہ قتل بھی برامد کر لیا ہے. نامہ نگار شہزاد ملک.
مقامی انتظامیہ کے مطابق پولیس حکام کی جانب سے قانونی دستاویزات نہ ملنے پر ابھی تک مقتول کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس ضمن میں میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے. تھانہ سول لائن کے ایس ایچ او محمد عامر کے مطابق مقتول طفیل حیدر نقوی کو لڑائی جھگڑے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. پولیس افسر کے بقول مذکورہ شخص کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ تفتیش کے دوران ملزم نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تھے, جس پر تفتیشی افسر فراز نوید کو غصہ آیا اور انہوں نے کمرے میں موجود کلہاڑی کے وار کر کے طفیل حیدر نقوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا.
وزیر اعظم نواز شریف نے تصدیق کی ہے کہ ان کے جمعے کے روز سے شروع ہونے والے دورہ چین میں دونوں ملکوں کے درمیان بعض بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر کے معاہدوں پر دستخط ہو جائیں گے. پاکستان میں 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار اور گوادر بندرگاہ اور اس کو چین سے منسلک کرنے والی شاہراہ کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے چین نے چند ماہ قبل رسمی حامی بھر لی تھی. البتہ ان معاہدوں پر دستخط چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کے دوران ہونا تھے, جو اسلام آباد میں احتجاج دھرنوں کے باعث ملتوی کر دیا گیا. جنگی جرائم کی عالمی عدالت کی مرکزی وکیل استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ سن 2010 میں غزہ کے لیے جانے والے امدادی بحری جہاز پر اسرائیلی کمانڈوز کی ہلاکت خیز چھاپے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گی. اس حملے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے. وکیل استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس کشتی پر جنگی جرائم کے ارتکاب کا یقین دلانے والے ثبوتوں کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن ان کا موقف ہے کہ ان کی ترجیحات بڑے پیمانے پر ہونے والے جرائم پر ہیں. اقوام متحدہ میں ایبولا سے نمٹنے کے مشن کے سربراہ ٹونی بینبری کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک اس بیماری کو شکست دینے کے لیے درکار وسائل دستیاب نہیں ہیں. مغربی افریقہ کے ایبولا سے متاثرہ 3 ممالک کے دورے کے بعد مسٹر ٹونی بینبری کا کہنا تھا کہ وہاں فوری طور پر مزید امداد کی ضرورت ہے. امریکی ڈالر کے مقابلے میں روس کی کرنسی ایک بار پھر ریکارڈ سطح تک نیچے آئی ہے. روسی کرنسی کی قدر میں یہ کمی بدھ کو مرکزی بینک کی جانب سے کیے گئے اس اعلان کے بعد دیکھنے میں آئی, جس میں بینک نے کرنسی کی قدر میں اضافے کے لیے اپنی مداخلت کو محدود کرنے کا کہا. تیل کی گرتی قیمتوں اور بین الاقوامی پابندیوں کے نتیجے میں اس سال ڈالر کے مقابلے میں روسی کرنسی اپنی 1/4 حد تک قدر کھو چکی ہے. نیٹو کے نئے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹن برگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں نیٹو کے مشن کی واپسی کی تاریخ کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا ہے. افغانستان میں نیٹو کا فوجی آپریشن اس سال کے آخر میں ختم ہو رہا ہے, جس کے بعد اسے ایک تربیت اور مدد کے مشن میں تبدیل کر دیا جائے گا. نائجیریا میں حکام کا کہنا ہے کہ پچھلے 5 برسوں میں 2,000 سے زیادہ قیدی جیلوں سے فرار ہو چکے ہیں. ان میں سے اکثر قیدی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی جانب سے جیلوں پر حملوں کی وجہ سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے. ان حملوں کے دوران درجنوں کی تعداد میں جیل کا عملہ بھی ہلاک ہوا. کینیڈا کے وزیر برائے امیگریشن کرس الیگزینڈر نے اعلان کیا ہے کہ حکومت ایک ایسے قانون پر کام کر رہی ہے جس کے تحت ان افراد کو شہریت نہیں دی جائے گی جن کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں. کینیڈا کے وزیر نے 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کو وحشیانہ تہذیب قرار دیا. تفصیل سنیے سارا حسن رضوی سے.
کینیڈا کی جانب سے یہ قانون متعارف کروائے جانے کی وجہ گزشتہ ایک دہائی میں عزت کے نام پر قتل کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہے۔ کینیڈا کے حکام کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا سے آئی ہوئی برادری میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نئے مجوزہ قانون کے تحت زبردستی کی شادیوں پر بھی پابندیاں ہوں گی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر اس وقت ابھی ایک فیچر تھوڑی دیر پہلے شائع ہوا ہے، قبائلی عوام تک خبروں کی رسائی کی کوشش۔ یہ آگے ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو آن لائن پر آ سکتے ہیں۔ ہماری چوتھی سرخی ہے کہ جنرل راحیل کابل میں افغان حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہی ہماری پہلی خبر ہے اس وقت پروگرام میں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے کابل میں افغان ہم منصب اور صدر سے ملاقات کی ہے۔ جنرل راحیل یہ دورہ ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب نیٹو سربراہ بھی کابل میں ہیں۔ واضح رہے کہ نیٹو افواج اس برس کے آخر تک افغانستان سے واپس جانے والی ہیں۔ افغانستان میں نئی حکومت آنے کے بعد جنرل راحیل شریف کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس میں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اسی ہفتے جاری کی جانے والی اپنی رپورٹ میں پاکستان پر ایک بار پھر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ افغانستان میں شدت پسندوں کو استعمال کر رہا ہے۔ دورے کے تناظر میں سینٹ میں دفاعی کمیٹی کی چیئرمین کہتے ہیں کہ اب اس خطے کے فیصلے امریکہ میں نہیں بلکہ اسی خطے میں ہوں گے۔ یہ گفتگو ابھی آگے آنے کو ہے، لیکن پہلے اس دورے کے بارے میں کابل سے سعید انور کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اپنے ایک روزہ دورے کے دوران کابل میں افغان صدر محمد اشرف غنی، افغانستان کے قومی سلامتی امور کے مشیر، وزیر دفاع اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہے۔ جنرل شریف ایک ایسے وقت میں افغانستان کے دورے پر آئے ہیں کہ سال 2014 کے آخر تک افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء حتمی مرحلے میں داخل ہوگا۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ جنرل راحیل شریف اور افغان وزیر دفاع کے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات، خاص کر شدت پسندی کے خلاف مشترکہ جد و جہد پر بات چیت ہوئی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان جنرل ظاہر عظیمی:
در ملاقات با وزیر دفاع افغانستان دو چند مورد از جمله توسعه روابط جانبی امنیتی
جنرل عظیمی کہہ رہے تھے۔ افغانستان کے وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات میں کئی موضوعات پر بات چیت ہوئی، خاص کر دو طرفہ سیکیورٹی تعلقات میں بہتری، سرحدی علاقوں میں بہتر امن کے قیام میں مدد کرنا، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ، افغان آرمی کے افسروں کے ٹریننگ اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی حکام کے دو طرفہ مذاکرات، خاص کر نیٹو مشن کے خاتمے کے بعد ان مسائل پر گفتگو ہوئی ہے۔
ادامه گفتگوهای بی‌جانبه بعد از ختم ماموریت ناتو۔
دوسری جانب جنرل راحیل شریف کابل کا دورہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ پاکستان اب افغانستان کے ساتھ صادقانہ طور پر عمل کرے، کیونکہ ان کے بقول بے نتیجہ مذاکراتوں کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ افغانستان میں نئے قومی اتحاد حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کے کسی بھی اعلی عہدیدار کا یہ پہلا افغانستان کا دورہ ہے، اور توقع ہے کہ بہت جلد افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی بھی اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ جنرل راحیل شریف اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان بات چیت میں کن موضوعات پر بات ہوئی ہے، اس سلسلے میں ابھی تک کوئی اطلاعات سامنے نہیں آیا ہے، لیکن توقع ہے کہ اس ملاقات میں پاکستان کی افغان امن مذاکرات میں اہم کردار پر بھی بات چیت ہوگی. سعید انور، بی بی سی کابل.
اور کابل سے سعید انور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ بھی ہیں. سعید انور، آپ نے اس وقت بتایا کہ ابھی تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن کیا اب کوئی راحیل شریف اور صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی، بات چیت کی کوئی تفصیل سامنے آئی ہے؟
جی بالکل، چند منٹ پہلے افغان صدر ہاؤس سے ایک بیان جاری ہوئی جس میں صدر اشرف غنی اور جنرل راحیل شریف کے درمیان ملاقات کی تفصیل سامنے آیا ہے. یہاں اس بیان میں اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات افغانستان کے لیے بہت اسٹریٹیجک اہمیت رکھتا ہے، اس لیے افغانستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو. اسی بیان میں جنرل راحیل شریف سے کوٹ کی گئی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ دوستی اور مدد کرنے کی ایک نئی باب کھولے. یہ بہت واضح ہے کہ ایک بار پھر پاکستانی حکام افغانستان کے ساتھ روابط کے نئی باب کھولنے کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جنرل راحیل شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا توقع ہے کہ افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ مختلف مسائل پہ مدد کرے.
اچھا، نیٹو کے سیکرٹری جنرل بھی افغانستان میں ہی موجود ہیں، تو افغان حکام سے کن موضوعات پر ان کی بات چیت ہو رہی ہے، ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے؟
جی بالکل، ان کا دو روز کا دورہ ہے، وہ آج آئیں اور کل بھی افغانستان میں ہوں گے. آج نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے افغان سیکیورٹی فورسز کے ایک بیس کا دورہ کیا، وہاں افغان سیکیورٹی فورسز سے ملے، اور اس کے بعد صدر اشرف غنی کے ساتھ ان کا ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھا. انہوں نے کہا کہ نیٹو کی کامبیٹ مشن جو ہے وہ اس سال 2014 کے آخر تک ختم ہو جائے گا، لیکن نیٹو افغانستان کے ساتھ اپنی مدد کو جاری رکھے گا، اور ان کی جو مشن ہے وہ جنگی مشن سے ایک تربیتی اور ٹریننگ مشن کے طور پر تبدیل ہوگا، اور افغانستان میں باقی رہیں گے کچھ نیٹو کے اہلکار. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان فورسز کے ساتھ ان کی مالی مدد بھی جاری رہے گی.
اچھا، تو کیا پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی بھی ملاقات ہوئی نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے؟ بہت مختصراً بتائیے گا.
اس سے پہلے توقع کیا جا رہا تھا کہ ان کا بھی ملاقات ہوگا، لیکن ابھی تک رسمی طور پر یہ سامنے نہیں آیا ہے کہ پاکستانی آرمی چیف اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے درمیان کابل میں ملاقات ہوئی ہوگی.
کابل سے سعید انور، آپ کا بہت شکریہ. جنرل راحیل شریف کے دورے افغانستان کے تناظر میں ہم نے پاکستان میں ایوان بالا سینٹ میں سابق وزیر اطلاعات اور دفاعی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سے بات کی، اور سب سے پہلے ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ پینٹاگون کی حالیہ رپورٹ کے تناظر میں کیا جنرل راحیل افغانستان اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی کی فضا میں افغانستان کو مطمئن کر پائیں گے؟ سینیٹر مشاہد حسین،
بنیادی طور پر جو پینٹاگون کی رپورٹ آئی ہے لگتا ہے کہ بہت بے بنیاد اور زمینی حقائق کے منافی رپورٹ ہے، جس کا موجودہ حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے پاکستان میں، کیونکہ ویسے بھی پینٹاگون ایک طرف تو پاکستان پر انحصار کر رہا ہے اپنے انخلا کے لیے، اور دوسری طرف جو ان کی پالیسیز افغانستان میں جو بالکل بری طرح ناکام ہوئی ہیں اس کی وہ ذمہ داری کسی اور پر عائد کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ پاکستان پر، تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اور ویسے بھی 16 نومبر کو آرمی چیف جنرل راحیل شریف جا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی، تو وہ ادھر پینٹاگون والوں سے بات کریں گے اور میرے خیال میں پورا حساب کتاب پورا کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کی تو اس پس منظر میں اتنی اہمیت نہیں. اس دورے کی زیادہ اہمیت یہ ہے کہ نئی حکومت آئی ہے افغانستان میں، نئے صدر آئے ہیں اور وہ صدر پاکستان کا بھی دورہ کرنے والے ہیں اسی مہینے، اور ابھی حال ہی میں 2 ہفتے پہلے ہمارے وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کا بھی دورہ افغانستان کا ہوا تھا. تو ایک نئی ہلچل ہے، ایک کوشش ہے کہ نیا باب شروع ہو پاکستان افغانستان تعلقات میں نئی حکومت کے آنے سے، جس میں دونوں کو ایک دوسرے کی بڑی ضرورت ہے، یعنی کہ افغانستان اور پاکستان.
نئی ہلچل ہے اور نیا باب شروع ہونا چاہتا ہے نئی حکومت کے آنے کے بعد، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چین اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس وقت، اور اس کے جو مشورے ہیں وہ پاکستان کی جو پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی قابل قبول ہیں، اور اب کچھ معاملات صحیح سمت کی طرف بڑھیں گے یہ امید کی جائے؟
چین دیکھیں جی پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، بہترین دوست ہے، قریبی دوست ہے، پچھلے 50 سالوں سے ہمارا ایک اسٹریٹجک تعاون ہے اور تعلق ہے. اور چین کا جو ایک نیا کردار افغانستان میں ابھر رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، سفارتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، وہ بڑا مثبت ہے، کیونکہ چین پر پاکستان کو اعتماد ہے اور پاکستان کو چین پر اعتماد ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے. تو اس حوالے سے جو چین کا کردار ہوگا، کیونکہ اب امریکہ اس خطے سے ہٹ رہا ہے، اس کی توجہ افغانستان سے ہٹ کے اب مشرقی وسطی کی طرف چلی گئی ہے، اور وہ توجہ ان کی نہیں رہی جو ماضی میں تھی افغانستان کے حوالے سے. تو اس خطے کے فیصلے اب واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، لندن میں نہیں ہوں گے، اس خطے کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے، کابل میں ہوں گے، بیجنگ میں ہوں گے، اور اس میں تینوں ہمسایوں کو ایک دوسرے پر انحصار بھی ہوگا، اعتماد بھی ہوگا، تعاون بھی آگے بڑھانا ہوگا.
اس وقت پاکستان کے اپنے کسی بھی ہمسایہ ملک سے تعلقات بہت اچھے گرم جوشی والے تعلقات نہیں ہیں، کہیں سرد مہری ہے، کہیں کشیدگی ہے، نہ ایران سے تعلقات بہتر ہیں، نہ افغانستان سے، اور نہ انڈیا تو آپ کا ایک ہمیشہ کا حریف رہا ہی ہے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اپنے ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کسی بہتری کی سمت میں جا رہے ہیں اب؟
جی، پاکستان کے چار ہمسائے ہیں، جس میں ہمارے تعلقات چین کے ساتھ تو بہت اچھے خوشگوار ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن مودی صاحب کی جو ایک پالیسی جس کی بنیاد مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی پاکستان پر، ایل او سی پر جارحیت کے ذریعے، تو وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے کشیدہ ہو گئے ہیں. افغانستان میں چونکہ خانہ جنگی کی اور گڑبڑ کی صورتحال چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس کے منفی اثرات پاکستان افغانستان تعلقات پر پڑتے ہیں. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے، کچھ غلط فہمیاں ضرور پیدا ہوئی تھی، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ حال ہی میں جو ملاقات ہوئی ہے بیجنگ میں، پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب، اس سے حالات بہتر ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ چونکہ ہمارے کوئی ایسا بنیادی اختلاف نہیں ہے پاکستان کا ایران کا باہمی تعلقات میں، تو تعلقات بہتر ہو جائیں گے.
ایوان بالا سینٹ میں دفاعی کمیٹی کی چیئرمین مشاہد حسین. اور اسی خبر پر ایک اور زاویے سے نظر ڈالتے ہیں. امریکہ کے ایک تحقیقی ادارے سے وابستہ محقق اور تجزیہ نگار کامران بخاری کی جنوبی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت پر قریبی نگاہ رہتی ہے. ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ دہشت گردی کے تناظر میں عالمی برادری پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہی، جیسا کہ پینٹاگون کی حالیہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس کی سمت میں یا رویے میں؟
پاکستان کے اندر تبدیلی ضرور آئی ہے، جو اس طریقے سے جو ہے، میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ پاکستان اب جو ہے طالبان کی ریاستی سطح پر، افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایون جو اینٹی انڈین ملیٹنٹس ہیں، ریاستی سطح پر اس طرح سے ان کو امداد یا ان کو کلٹیویٹ نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ عناصر حقیقت ہیں پاکستان کا، اور اس کے ساتھ نبٹنے کے لیے، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اب جیسے مثال کے طور پہ حافظ سعید صاحب ہیں، جماعت الدعویٰ انہوں نے اپنی گروہ کا نام رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے لشکر طیبہ تھی. اب جو دنیا ہے وہ ابھی تک لشکر طیبہ کے نام سے جو ہے اس گروپ کو پکارتی ہے اور اس کے بارے میں لکھتی ہے، لیکن پاکستان کا معمہ یہ ہے کہ اب جو حافظ صاحب ہیں وہ، انہوں نے تو مطلب دہشت گردی سے ہٹ کے تو اب وہ کاروبار میں آ گئے، ان کے اسکول ہیں، ان کے جو ہے چیریٹیز ہیں، ان کا ایک باقاعدہ سوشل فائنینشیل امپائر بن چکا ہے. تو ایسے شخص کو جو ہے قابو میں لانے کے لیے بڑی پیچیدگی آ جاتی ہے. پھر پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے، وہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے جو اس طرح سے جو لوگ عناصر جو ہے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں قانون کو، اور جو جوڈیشل لوپ ہولز ہیں، تو پھر اس ان کی پکڑ دکڑ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب جو ہے، پاکستان کے اندر بھی اور بین الاقوامی جو برادری ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پرابلمز ہیں، جس وجہ سے پاکستان جو کام کر بھی رہا ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کی اس طرح سے بازگشت نہیں ہوتی.
لیکن آپ نے کامران بخاری، پینٹاگون کی جو رپورٹ ہے امریکی محکمہ دفاع کی جو ابھی ایک دو دن پہلے سامنے آئی ہے، اس میں تو بہت کھل کر یہ صاف کہا گیا ہے کہ پاکستان اب بھی افغانستان میں اور بھارت میں شدت پسندوں کو استعمال کر رہا ہے، اور کچھ شدت پسند ایسے ہیں جن کو پاکستان میں نظر انداز کیا جا رہا ہے یا وہ وہیں کہیں موجود ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی بلکہ انہیں پہلے بتا دیا گیا کہ کارروائی ہونے والی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں. تو ایسے موقع پر اب جبکہ پاکستان کی فوج کے سربراہ افغانستان میں ہیں, وہ کس طرح سے افغانستان کو یقین دلانے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ آپریشن ضرب عزم جو ہے وہ واقعی حقیقتاً ہو رہا ہے؟
جی, پہلی بات تو یہ ماں پارا کہ رپورٹس بہت ساری شائع ہوتی ہیں. اب دیکھیں آج کی خبر ہے, زیادہ تفصیل میرے پاس نہیں ہے, لیکن خبر ایسی ہے کہ کوئی امریکی جرنیل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ضرب عزم ہے اس سے حقانی نیٹ ورک ڈسرپٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل یک طرفہ قسم کا ایک وہ جسے کہتے ہیں مونولیتھک ویو امریکہ کے اندر پاکستان کی کارکردگی کے اوپر جہاں تک دہشت گردی کی جنگ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کئی سال اور کئی دہائیاں ہو چکی ہیں کہ ہم جو ہے افغانستان کے ساتھ ایک تنازع ہے, ایک جو ہے وہ ان کو وہاں پر پاکستان کی ایک خاص فورن پالیسی کا زاویہ رہا ہے. تو اس کو صاف کرتے, اس وہاں کے شک و شبہات کو, وہاں کے لوگوں کے, وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتے کرتے وقت لگے.
محقق اور تجزیہ نگار کامران بخاری, یہ ذکر تھا پاکستان کی سیکیورٹی مسائل کا, مگر اب کچھ ذکر پاکستان کی معیشت کا جسے پاکستان بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وزیراعظم نواز شریف نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز سے شروع ہونے والے ان کے دورے چین کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان بعض بڑے ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر کے معاہدوں پر دستخط ہو جائیں گے. چینی حکومت ان معاہدوں پر اسلام آباد میں دستخط کرنا چاہتی تھی. آصف فاروقی کی رپورٹ.
پاکستان میں 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار, گوادر کی بندرگاہ اور اس کو چین سے منسلک کرنے والی شاہراہ کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے چین نے چند ماہ قبل رسمی حامی بھر لی تھی. البتہ ان معاہدوں پر دستخط چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کے دوران ہونا تھے, جو اسلام آباد کے مرکز میں احتجاجی دھرنوں کے باعث ملتوی کر دیا گیا تھا. حکومت پاکستان نے پچھلے ماہ اس دورے کے التوا پر دھرنا دینے والی جماعتوں, عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف اور طاہر القادری کی پاکستان عوامی تحریک پر سخت تنقید کی تھی اور انہیں 34 ارب ڈالر کے منصوبوں سے ملک کو محروم کر دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. وزیراعظم نواز شریف نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز قبل چین کی جانب سے ان معاہدوں پر دستخط کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے.
چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ سگنل مل چکا ہے 2 دن پہلے کہ وہ اب ان پہ پوری طرح سے تیار ہیں, اور جو پروجیکٹس آ کے چین کے صدر نے پاکستان پہ جن پہ دستخط کرنے تھے, اب وہ دستخط ہمارے ساتھ مل کے وہ کریں گے پرسوں انشاءاللہ بیجنگ میں. تو اس میں انشاءاللہ میں بھی موجود ہوں گا, چین کے وزیراعظم بھی موجود ہوں گے.
وزارت خارجہ کے ذرائع کا البتہ کہنا ہے کہ چینی حکومت ان معاہدوں پر اسلام آباد ہی میں دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی, لیکن وزیراعظم پاکستان کے بے حد اصرار پر نواز شریف کے دورہ چین میں ان معاہدوں پر دستخط پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے. اس سے پہلے چینی حکومت کا موقف تھا کہ ان معاہدوں پر چینی صدر کے دورہ پاکستان ہی میں دستخط ہوں, کیونکہ ان معاہدوں کی عدم موجودگی میں چینی صدر کے دورہ پاکستان کی اہمیت کم ہو جائے گی. اب ان معاہدوں پر دستخط پر رضامندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی صدر کا مستقبل قریب میں دورہ پاکستان کا امکان کم ہے. میاں نواز شریف کل چین جا رہے ہیں, جہاں وہ ایشیائی ممالک کی تنظیم ایپک کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی درخواست پر ان کے اس دورے کو 2 طرفہ حیثیت بھی دی جا رہی ہے. نواز حکومت نئے بجلی گھروں کی تعمیر اور پہلے سے موجود بجلی گھروں کی توسیع اور مرمت کے معاہدوں پر فوری دستخط میں خاص طور پر دلچسپی لے رہی ہے. اس کی وجہ نواز شریف نے جمعرات کے روز وفاقی کابینہ کو خود بتائی.
تو یہ کارخانے اب لگنے انشاءاللہ امید ہے کہ شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ بنتے بنتے ان پہ وقت لگے گا, ان کو مکمل ہوتے ہوئے تقریباً 3.5 سال لگیں گے, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے, لیکن یہ 3.5 سال میں بھی اگر مکمل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی.
یاد رہے کہ موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے میں 3.5 برس ہی رہ گئے ہیں. اگر اس دوران 10,500 میگا واٹ بجلی نظام میں شامل ہو جاتی ہے تو آئندہ انتخابات تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت حد تک کم ہو جائے گی, اور مسلم لیگ نون اس کامیابی کو آئندہ انتخابات میں انتخابی مہم میں استعمال کرے گی.
اسلام آباد سے یہ تھی آصفہ روقی کی رپورٹ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہیں، اور آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ پاکستان کے ہائر کمیشن نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کے منافی سرگرمیاں ترک کر دیں۔ یہ رپورٹ اور اس پر گفتگو آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں پر پہلے ہم کچھ وقفہ کریں گے، جس کے بعد پھر کھیلوں کی خبریں ہوں گی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستانی کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف 9 نومبر سے ابوظہبی میں شروع ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکواڈ میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والی اسی ٹیم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس نے اسے آسٹریلیا کے خلاف جیت دلائی تھی۔ 14 فروری 2015 سے شروع ہونے والے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ ورلڈ کپ کے آغاز میں اب 100 دن باقی ہیں۔ اس ورلڈ کپ کے دوران 44 دنوں میں 49 میچز آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 14 مختلف شہروں میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہوگا، جبکہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلا مارکا 15 فروری کو ہوگا۔ بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان کولانا میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے 4th دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنا لیے ہیں، اور بنگلہ دیش کو زمبابوے پر 266 رنز کی برتری حاصل ہے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے تصدیق کر دی ہے کہ سابق انگلش کرکٹر مارک رام پرکاش انگلینڈ کے نئے بیٹنگ کوچ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ 45 سالہ پرکاش نے اپنے 11 سالہ کیریئر میں انگلینڈ کے لیے 52 ٹیسٹ اور 18 ون ڈے کھیلے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر پال ڈاؤنٹن کے مطابق اس تعیناتی سے انگلینڈ کی کرکٹ پر اچھے نتائج مرتب ہوں گے۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر الامین حسین کا بولنگ ایکشن درست قرار دے دیا ہے۔ 24 سالہ حسین کا غیر قانونی بالنگ ایکشن ستمبر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوران رپورٹ ہوا تھا۔ مینچیسٹر سٹی کے مینیجر مانوئل پیلوگرینی کا کہنا ہے ان کی ٹیم چیمپئنز لیگ میں سی ایس کے اے ماسکو کے ہاتھوں 1-1 میں 2 گول سے شکست کے بعد مشکلات کا شکار ہے۔ اگر مینچیسٹر سٹی بائرن میونخ اور روما کے خلاف آخری گروپ میچ میں بھی جیت جائے تو بھی ان کی ٹیم چیمپئنز لیگ سے باہر ہو سکتی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبناز۔ سامعین، آپ کو یاد دلا دیں، آج کل بہت سے لوگ اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں۔ ان کی سہولت کے لیے یہ خبر ہے کہ آپ اپنے موبائل فون پر، چاہے وہ آئی فون ہوں یا اینڈرائڈز، کسی بھی وقت سیربین سن سکتے ہیں۔ اپنے فون پر آڈیو بو نام کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر بی بی سی اردو تلاش کر کے سیربین سنیں۔ اور اب شہ سرخیوں کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج اپنے ایک روزہ دورہ افغانستان کے دوران افغان صدر اشرف غنی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایبولا سے نمٹنے کے مشن کے سربراہ ٹونی بینبری کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک اس بیماری کو شکست دینے کے لیے درکار وسائل دستیاب نہیں ہیں۔ جنگی جرائم کے عالمی عدالت کی مرکزی وکیل استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ سن 2010 میں غزہ کے لیے جانے والے امدادی بحری جہاز پر اسرائیلی کمانڈوز کے ہلاکت خیز چھاپے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گی۔ اس حملے میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روس کی کرنسی ایک بار پھر ریکارڈ سطح تک نیچے آ گئی ہے۔ لیبیا کی سپریم کورٹ نے اس سال کے آغاز پر ملک میں کرائے جانے والے پارلیمانی پاکستانی انتخابات کو کل عدم قرار دے دیا ہے اور نیٹو کے نئے سیکرٹری جنرل جینز اسٹالٹن برگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں نیٹو کے مشن کی واپسی کی حتمی تاریخ کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بی بی سی اردو آن لائن پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے، گجرات تفتیش کے دوران توہین مذہب کرنے پر ملزم قتل۔ یہ خبر ہمارے پروگرام میں آگے آنے کو ہے۔ پاکستان میں اعلی تعلیم کی کمیشن ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیوں کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اداروں میں نظریہ پاکستان کو فروغ دیں اور اس سے متصادم جو سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں اور بحث اور مباحثہ کیا جا رہا ہے اسے بند کیا جائے۔ یہ ہدایت نامہ کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کندی کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ ہم نے پروفیسر کندی سے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ یونیورسٹی کی سطح پر ایسی ہدایت کی ضرورت محسوس ہی کیوں کی گئی؟
دیکھیں جی، ہدایت کی ضرورت تھی بھی اور نہیں بھی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز تھی تو ہم نے اس لیے ان کو دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اوپر سے ہدایات، اس کا کیا مطلب لیا جائے، کچھ وضاحت کیجیے گا۔
جی، آپ اپنے کریکولا میں، جو آپ کریکولا ہے آپ کا، دیکھیں اس وقت یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ کلاسز بھی بہت ہیں، جو فور ایئر ہمارا بی ایس پروگرام ہے، بی اے ہے، جس میں ایف ایس سی کے بعد لڑکے آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ایک سرکولیشن کیا ہے کہ آئیڈیالوجی آف جو پاکستان ہے اس کو آپ اپنے کریکولم میں پروموٹ کریں، تاکہ دے کین بیکم اے گڈ مسلم، دے کین بیکم گڈ پاکستانیز، دے کین بیکم گڈ سٹیزنز۔ تو اس تھا اس میں ہم نے یہ بھی ہے کہ مطلب اب ہر چیز تو کریکولم میں بھی مینشن نہیں ہوتی، کہ تھوڑا بہت ہم اپنے ویلیوز کو پروموٹ کریں۔ دیکھیں ہماری بہت اچھی ویلیوز تھیں جو تھوڑی کچھ عرصے سے آنے کمزور ہو رہی ہیں۔ ٹرائبل ویلیوز تھی ہماری، کلچرل ویلیوز تھی، پارٹ آف دیٹ کریکولا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں
کندی صاحب، آپ کا کمیشن یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستانی طلبہ کو بیرون ملک بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتا ہے، تو کیا بیرون ملک جانے والے طلبہ پر بھی پابندی ہوگی کہ وہ ایسا مواد نہ پڑھیں یا ایسا لیکچر کوئی اٹینڈ نہ کریں جہاں نظریہ پاکستان کے متصادم کوئی مواد پڑھایا جا رہا ہو؟
دیکھیں اس پہ تو میں کمنٹس نہیں کر سکتا۔ ہمارے جو اسٹوڈینٹس باہر جا رہے ہیں، ہمارا بہت انویسٹمنٹ ہے کمنگ بیک۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی اتنی اس کی کوئی ایسے چار اور چار آٹھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ نظریہ پاکستان پروموٹ ہو اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے، اس کے پیچھے بڑا مقصد جو مقاصد تھے وہ پروموٹ ہوں جی۔
اعلیٰ تعلیم کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کندی جو کہہ رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں نظریہ پاکستان کو فروغ پانا چاہیے۔ پاکستان کے ایک سرکردہ ماہر تعلیم اور دانشور ڈاکٹر پرویز حود بھائی نے ایسے ہدایت نامے جاری کرنے کو قطعی اور بلا جواز قرار دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ طلبہ کو تعلیم کے دوران ضابطوں میں جکڑنے کی بجائے ان کی سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔
ایچ ای سی کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ویسے ہی اتنی قدغنیں، اتنی بندشیں ہیں کہ جو اساتذہ سماجیات یا تاریخ یا دوسرے مضامین پڑھاتے ہیں ویسے ہی اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اور جو ماحول ہے ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں کھل کر کسی طرح کی بات نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ہدایت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ ہدایت یہ ہونی چاہیے کہ کھل کر بات کی جائے، کہ اسٹوڈنٹس کو سوچنے اور سمجھنے پہ اکسایا جائے، کہ ان سے کہا جائے کہ دنیا جہاں کی کتابیں پڑھو اور یہ دیکھو کہ باقی دنیا پاکستان کے بارے میں، اس جنوبی ایشیا کی تاریخ کے بارے میں کیا کہتی ہے، تاکہ ہمیں کچھ پتہ چل سکے، ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ آخر حقیقت کیا ہے.
جی
تو یہ تو بہت ہی غیر ضروری بات,
مطلب ذبح بندی کے بجائے اور سوالات اٹھانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی, بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تھی. آپ کو کیا لگتا ہے اس قسم کے ہدایت نامے یا انتباہ جاری کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں حکام, خصوصاً محکمہ تعلیم کے جو اعلیٰ حکام ہیں؟
اس کا ایک پس منظر ہے جس کو جاننا ضروری ہے. کچھ دن پہلے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کوئی موک یونائٹیڈ نیشنز کی تقریب ہوئی تھی, جس میں مختلف ملکوں کی نمائندگی کی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے. تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی ملک کی نمائندگی کرتا, ایک نے اسرائیل کی کی. اب یہ ہے کہ اسرائیل کا نام لینا پاکستان میں ایک اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک طوفان برپا ہو گیا. اب وہاں پر اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جگہ جگہ سٹالز بھی لگے ہوئے تھے, کچھ جاپان کے, کچھ جرمنی کے, کچھ انڈیا کے, کچھ ادھر کے, کچھ ادھر کے, اور اسرائیل کا بھی تھا اس میں. تو اس پر غالباً کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور پھر اس بات کو بڑھا کر پتہ نہیں کہاں تک پہنچایا, جس کے بعد پھر وہاں ڈین کو برطرف کیا گیا اور چیئرمین کو اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو نکالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے اس کے پیچھے یہ بات ضرور ہوگی.
جی ڈاکٹر صاحب, کافی آپ نے اس کو صحیح پرسپیکٹیو میں اور اس کا صحیح پس منظر بتایا, اس کے پیچھے جو کچھ سوچ ہے. لیکن آپ نے ذکر کیا ساؤتھ ایشیا کا, خصوصاً آپ جانتے ہوں گے, کیا بھارت, بنگلہ دیش یا دنیا کی اور جو اعلیٰ یونیورسٹیاں ہیں وہاں کیا اس قسم کے ہدایت نامے یا انتباہ ان ملکوں کے انتظامی ادارے یا حکومتیں وغیرہ جاری کرتی ہیں؟
میرا خیال ہے وہاں تو حالات اس کے بالکل برعکس ہیں. میں کچھ سال پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی گیا تھا جو دلی میں ہے, اور وہاں پر کھل کر باتیں ہوتی ہیں, ہر قسم کی بات. وہاں کمیونسٹ بھی ہیں, وہاں اسلامی نظریے کے بھی ہیں, وہاں ہندو بی جے پی کے لوگ ہیں, اور طرح طرح کی سوچ ہے. سیاسی سرگرمیاں ہر طرف اور ہر قسم کی ہوتی ہیں. ادھر پروفیسر بھی ہر قسم کی سوچ رکھتے ہیں, کچھ روایتی سوچ رکھتے ہیں, کچھ ترقی پسند رکھتے ہیں. تو ایسے ماحول میں پھر پڑھنا لکھنا تحقیق کرنا ممکن ہوتا ہے. جو ہماری یونیورسٹیوں میں گھٹن کا ماحول ہے ادھر, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اسکول کی طرح کی جگہ ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ ایک دوسرے کو بچہ کہتے ہیں, جو اساتذہ ہیں وہ بھی ان کو بچہ کہتے ہیں, اس لیے کہ ذہنی طور پر ہمارے جو طلبا ہیں وہ بچے ہی ہیں, اور جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اساتذہ کا وہ بھی جیسے اسکول کا استاد بچوں کے ساتھ کرتا ہے.
جی. یہ تھے ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر پرویز ہود بھوئے. پاکستان کے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں ایک دہائی سے زائد جنگ صرف بندوق کے زور پر نہیں لڑی جا رہی, بلکہ معلومات کی فراہمی یا عدم فراہمی کے ذریعے بھی مدد لی جاتی ہے. قبائلی علاقوں میں آزاد میڈیا آج بھی ایک خواب ہے, جس کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش پشاور کی ایک نجی تنظیم نے شروع کی ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
دا TNN خبرونه دی, زیم خالدان یاز. اول د خبرونو سرټکی.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بیٹھ کر پاکستانی غیر سرکاری اور نجی نشریاتی ادارے کی جانب سے تیار کی گئی ایسی خبریں یقیناً اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک اچھی تبدیلی ہے. اب تک اس علاقے میں بسنے والے لاکھوں کو یا تو سرکاری ریڈیو یا پھر بی بی سی جیسے غیر ملکی نشریاتی اداروں پر معلومات کے لیے انحصار کرنا پڑتا تھا. جن جن علاقوں میں شدت پسندی کا مسئلہ ہے وہیں معلومات سے متعلق خلا بھی موجود ہے. بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں معلومات کو پاکستان کے مرکزی دھارے کے میڈیا نے آج تک نظر انداز کیا ہے. ان کی ضروریات کیا ہیں اور کیسے پوری کی جا سکتی ہیں اس پر کم ہی سرکاری دھیان دیا گیا ہے. مقامی میڈیا وجود ہی نہیں رکھتا. ٹرائبل نیوز نیٹورک نامی ایک غیر سرکاری نجی تنظیم نے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں ریڈیو کے لیے ایک انوکھی سروس شروع کی ہے.
دادو ٹی این این خبرون دیزے مفتخار خان اول وڑاندے کو دو خبرون سر ٹکی.
پشاور میں قائم ٹرائبل نیوز نیٹورک ان علاقوں میں نجی ایف ایم ریڈیو اسٹیشنوں کو پشتو زبان میں دن میں دو مرتبہ مفت خبریں مہیا کرتا ہے. ٹی این این کے روح رواں اور بانی طیب آفریدی کہتے ہیں کہ قبائلی لوگوں میں حالات و واقعات سے اپنے آپ کو باخبر رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا کسی اور خطے کے انسان کو ہوگا.
مقامی لوگوں کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے لوکل خبروں میں, اور اس طرح کوئی آزاد مقامی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے جو ان کو تنقیدی خبریں, جس کو تنقیدی پہلو کو سامنے رکھ کے وہ خبریں دے سکیں. بیلنس اور ٹھیک ٹھاک صحیح خبریں لوگوں کو دیں تاکہ ان کی مقامی ضروریات کو اپنی ہی علاقے سے پورا کیا جا سکے. اس سے پہلے جتنی بھی ریڈیو اسٹیشنز تھے وہ سرکاری ریڈیو اسٹیشنز تھے قبائلی علاقے میں. اب جو ریڈیو اسٹیشنز آئے ہیں کچھ آئی ایس پی آر کے ہیں اور کچھ جو ہیں فرنٹیئر کور کے ہیں, تو یہ ریڈیو اسٹیشنز جو ہیں مینلی فوکس کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ پہ, تو خبروں کا پہلو جو ہے وہ رہتا ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹی این این جو بیسیکلی نیوز پروڈکشن ایجنسی ہے.
یہ ادارہ فی الوقت پانچ نجی ایف ایم چینلز کو پانچ منٹ کے بلٹن مہیا کر رہا ہے. نجی ایف ایم اسٹیشنز کو خبریں چلانے پر ابتدا میں آمادہ کرنا طیب آفریدی کے لیے کتنا مشکل تھا.
ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کو پیسے دے سکیں یا ان کا ایئر ٹائم خرید سکیں اور وہ پھر ہماری خبریں جو ہیں وہ براڈ کاسٹ کر سکیں, تو ایک مشکل مرحلہ تھا. لیکن اس کو ہم نے اس طرح کیا کہ جو ان اسٹیشنز کو ہم نے یہ آفر کیا کہ ہم آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اگر آپ ٹی این این کی خبریں براڈ کاسٹ کرتے ہیں نشر کرتے ہیں تو آپ کو ہم ٹریننگ دیں گے, اور وہ ٹریننگ جو ہے آپ کے ڈیفرنٹ جتنی بھی آپ جو نیڈز اسسمنٹ ہے اس کے بیس پہ ہوگی. اور آپ کے پاس اپنی اتنی وسائل نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان پہ خرچ کر سکیں, تو ہم آپ کو بنی بنائی خبریں دے رہے ہیں.
اس خبر رسا ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد قبائلی عوام کو تنقیدی خبریں فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے سماجی اور سیاسی موضوعات پر بہتر انداز میں بات کر سکیں. خیبر ایجنسی میں تہذیب نامی ریڈیو اسٹیشن بھی یہ خبریں نشر کرتا ہے. اس چینل کے ایاز رضا آفریدی سے یہ خبریں نشر کرنے کی وجہ جاننا چاہیے.
لسنرز ان سے بڑھ رہی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ریڈی میڈ نیوز اور مستند خبریں ہمیں مل رہی ہیں, تو اسی وجہ سے ہم نے سے معاہدہ کیا کہ ہمیں نیوز دیں گے اور یہ ہمارے ریڈیو کو مطلب ٹریننگز وغیرہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں بہت زیادہ پریزنٹر کے لیے مارکیٹنگ لیول پر, تو یہ بھی دے رہے ہیں. باقی فاٹا میں نیوز کی تو ضرورت ہے, وہاں پر نہ تو کوئی کیبل ہے نہ ڈش انٹینا کوئی رکھتا ہے, اس کے علاوہ اخبارات بھی وہاں پر بعض علاقوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو اگر ہم خود اپنے پروڈکشن کرتی نیوز پر تو اس پر ہمارا بہت زیادہ خرچہ آتا تھا.
شدت پسندی سے متاثرہ علاقوں میں پاکستانی سیکیورٹی ادارے غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنز کو موقع نہیں دینا چاہتے. ان کا کہنا ہے کہ عسکری جنگ کے ساتھ ساتھ وہ ایک نفسیاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں جس میں غیر ملکی اداروں کا کوئی کام نہیں. مقامی لوگوں کے لیے مقامی اسٹیشن کے ذریعے مقامی خبروں کا امتزاج کیا رنگ دکھا رہا ہے, میں نے خیبر ایجنسی کے ہی چند باسیوں سے دریافت کیا.
موسم کے حال صورتحال وہ بھی نہیں بتاتے اور ہیلتھ کی بھی نہیں بتاتے, پھر بھی نیوز بھی اس میں نہیں آتی ہے
کیونکہ لوکل حالات سے ہم خبر ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کہ جو قومی خبریں ہیں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو موسم کا صورتحال ہے اور اس کو بھی شامل کرنا چاہیے, اور شوبز کی خبروں کو بھی اس میں ایڈ کیا, اگر ایڈ کیا گیا تو خبریں اور بھی دلچسپ ہوں گے.
ہم ان کی خبریں بہت غور سے سنتے ہیں, اور یہ ہمیں قبائلی علاقوں کے بارے میں جو خبریں ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ ہمیں معلومات ملتی ہیں, پل پل کی خبر ہمیں ان سے مل جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ ان خبروں کا ٹائم بڑھا دے. ہم دن میں اس کو دو بار سنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تقریباً چھ بار دن میں چلے کہ تازہ تازہ خبریں ہم کو ملتی رہیں.
اس منصوبے کے لیے غیر ملکی امداد ہمیشہ کے لیے یقیناً نہیں, لہٰذا طیب آفریدی مستقبل کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں.
اس میں تین چار ہمارے ٹارگٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ سے ریونیو حاصل کر سکیں, ان بلٹنس کو کسی سے اسپانسر کروائیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہم پروڈکشن ہاؤس ہیں بیسیکلی, تو ہم پروڈکشن پروجیکٹس بھی لے سکتے ہیں, ایشوز ہیں اس کے بیس پہ ہم تھیمیٹک پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں, کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں ہم نے ڈونر کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, اگر کوئی کسی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے تو ہم اوپن ہیں. کے علاوہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم یہ خبریں لوگوں کو موبائل پہ دینا چاہ رہے ہیں.
ایف ایم پارٹنرز کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ کسی اور کی خبریں کیوں چلائیں. تہذیب ریڈیو کے ایاز آفریدی کہتے ہیں,
تو یہ تو وقت کی بات ہے, وقت پہ دیکھا جائے گا. اگر ریڈیو اس قابل ہوگا کہ ٹین ان کو پیسے دینے پڑے تو دیں گے, لیکن فی الحال تو یہ جو دے رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں.
وانا سے لے کر دیر تک سنے جانے والے اس انوکھے تجربے کے لیے مستقبل میں چیلنج بہت ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ معاشی اور سرکاری دشواریوں کے بیچوں بیچ یہ کیسے قبائلیوں کی ضروریات پوری کر پاتا ہے. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
اور آپ چاہیں تو یہ فیچر آپ بی بی سی اردو آن لائن پر پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ شائع ہو چکا ہے, قبائلی عوام تک خبروں کی رسائی کی کوشش. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین میں اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسطی شہر گجرات میں پولیس افسر نے توہین مذہب کرنے پر زیر حراست ملزم کی گردن اور سر پر کلہاڑی مار کر اسے ہلاک کر دیا. پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس حکام کہتے ہیں کہ مقتول کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور اس نے تفتیش کے دوران صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے تھے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
گجرات کے مقامی تھانہ سیول لائن کے ایس ایچ او محمد عامر کے مطابق مقتول طفیل حیدر نقوی کو کل رات لڑائی جھگڑے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور لڑائی جھگڑے کے اس واقعے کی تفتیش اسسٹنٹ سب انسپیکٹر فراز نوید کو سونپ دی گئی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ تفتیش کے دوران طفیل حیدر نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تھے, جس پر تفتیشی افسر کو غصہ آیا اور انہوں نے کمرے میں موجود کلہاڑی کے وار کر کے طفیل حیدر نقوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تھانہ سیول لائن کے انچارج کا کہنا تھا کہ مقتول طفیل حیدر کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور وہ کچھ عرصہ قبل دماغی مریضوں کے ہسپتال میں زیر علاج بھی رہا تھا. ایس ایچ او کے بقول مقتول طفیل حیدر جھنگ سے گجرات میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن ان کا ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے گجرات میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مدرسے کے ذمہ داروں نے انہیں داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا. مقتول طفیل حیدر کے میت کو سول ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھ دیا گیا ہے اور ابھی تک اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا. ضلع گجرات کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عابد غوری نے بی بی سی کو بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے لاش کے پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے سے متعلق ابھی تک احکامات موصول نہیں ہوئے.
مجھے جب بھی اطلاع کریں گے, میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں, مجھے جب بھی اطلاع ہوگی میں اسی وقت پہنچ جاؤں گا. پولیس انوالو ہوتی ہے نا جب کسی اس طرح, تو وہ تین بندے ہوتے ہیں, ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے,
یاد رہے کہ اس سے پہلے پنجاب پولیس کے اہلکار ممتاز قادری نے توہین مذہب کے الزام میں موت کی سزا پانے والی غیر مسلم خاتون آسیہ بی بی سے ملاقات کرنے کی پاداش میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو اسلام آباد میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ممتاز قادری کو موت کی سزا سنائی تھی, تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے
اس سزا پر عمل درآمد کو روک دیا ہے. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
پنجاب ہی کے ایک قصبے کوٹ رادھا کشن میں توہین مذہب کے الزام پر قتل ہونے والی خاتون شمع مسیح کے والد مختار اٹوال نے اس واقعے کی اب تک کی تحقیقات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. مختار اٹوال نے بی بی سی کی شمائلہ جعفری کو اپنی بیٹی کے قتل کی تفصیلات کچھ یوں بتائیں.
انہوں نے کرو آٹا گنڈ دی پی تے آٹا ٹھڈا مار کے پرا سڑتا چاہ بھی انہوں نے ٹھڈا مار کے ڈوتی صبح 6 بجے کرو کڑی نے کھچ کے لے گئے. انہوں نے باہر بندے نکل کے کواریاں ٹوکے شوکے سارے مار کے انہیں باہر تھا اتنے مٹی کا تیل سڑ کے پٹرول پھر انہوں نے پٹھے تے لے جا کے تویاں چک کے اگ دے اتنے سڑتے رہے. ہاں زندہ سی اس میں کواریاں مار کے پھٹل کر کے جہمیاں اتنے لے
گئے.
کم سے کم لوگ اتنے جدو میں دیکھے ادو 500-600 بندہ سی پھر تو ہزاراں حساب نال لوگ جڑ گئے. انہوں نے پلان ہی غلط سی کہ انہوں نے کران پاک ساڑیا. کران پاک دا کوئی رولا نہیں, خدا نو حاضر نہ دے کران پاک دا کوئی رولا نہیں گیا سی. پولیس دے سامنے سارا سسٹم ہو گیا, پولیس تو بے بس کام ہو گیا. دنیا بہت زیادہ سی.
آپ کی جو بیٹی تھی شما اس کا بچہ ہونے والا؟
ہاں اس کا بچہ ہونے والا 4 ماہ دا.
تو ابھی آپ لوگوں کے وہاں پہ خاندان کی کیا صورتحال ہے؟
آپ ہمارا خاندان تو ادھر نہیں گئے, جو اپنا بیٹی بڑی سی وہ ادھر آ گئی, بچے اس کے ادھر آ گئے. پرچہ جی پولیس نوال ہوئی ایس ایچ او نے جڑا مدئی بنیا لے جاؤں اس دا مدئی اسی پولیس نہیں مل دے ان کا مدئی میں خود ہوں. خود مدئی بنا گے میں انصاف مانگنا چیف جسٹس ہائی کورٹ نوال ہوئے ساری نکواری کمیٹی بنائی جائے ہائی کورٹ ایتھے لاہور ساڈا فائنل کیس ہے اسی قصور ضلع چ نہیں جانا چاہنا سانو ادھر خطرہ.
ہمارے ساتھی شمائلہ جعفری توہین مذہب کے الزام پر قتل ہونے والی خاتون شمع کے والد سے بات کر رہی تھیں. اور اب ایک اور موضوع جس کا تعلق تاریخ سے ہے. پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کے متعلق تمام تجزیہ نگار اس امر پر متفق ہیں کہ یہ وہ واحد جماعت ہے جو ترقی پسند نظریات اور ذوالفقار علی بھٹو کی کرشمہ ساز شخصیت کی وجہ سے اقتدار میں آئی. اس جماعت کی حکومت فوج نے مارشل لا لگا کر 1977 میں ختم کی. اس وقت فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا مگر وہ 11 برس تک اپنی اقتدار کو طول دیتے رہے. اس دوران جمہوریت پسند سیاسی کارکنوں دانشوروں اور صحافیوں کو ہر قسم کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا. کئی لوگ ملک بدر ہونے پر مجبور ہوئے, انہیں میں ایک علی جعفر زیدی بھی تھے. علی جعفر زیدی پیپلز پارٹی کے نظریاتی جریدے نصرت کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. علی جعفر زیدی نے پیپلز پارٹی کے آغاز, اتار چڑھاؤ, بائیں بازو کی تحریک اور پاکستان سے وابستہ دیگر مسائل کے حوالے سے ایک خود نوشت لکھی ہے جس کا نام ہے باہر جنگل اندر آگ. ہمارے ساتھی ثقلین امام نے علی جعفر زیدی سے بات کی اور یہ پوچھا کہ باہر جنگل اندر آگ اسے اب کون پڑھے گا, آج کس کو اس میں دلچسپی ہوگی؟
بی این پی کے زیر اہتمام میں مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر یہ
اس کتاب میں ہر اس شخص کی, ہر اس پاکستانی کی دلچسپی ہوگی اور ہونی چاہیے جو عالمی سامراج, عالمی استعمار کے تسلط سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے, جو مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے, اور جو ملک میں عوام کی بالادستی اور عوام کی حاکمیت چاہتا ہے.
آپ نے عالمی سامراج اور عالمی استعمار کی بات کی, اگر اس وقت دیکھا جائے تو یہ جو ان کے خلاف مزاحمت تھی عالمی سامراج کے خلاف, جس کو امپیریلزم بھی کہا جاتا رہا ہے, آج اس کی مخالفت کرنے والے سب سے زیادہ جو ہیں وہ بائیں بازو کے لوگ نظر نہیں آتے بلکہ دائیں بازو کے لوگ یا شدت پسند مذہبی تنظیمیں نظر آ رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کی کتاب پڑھیں گی یہ سوچ کے؟
جی, یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں اگر اس کی ہم تھوڑا سا 15-20 سال پہلے جائیں اور خاص طور پہ جب سیمول ہنٹنگٹن کی کتاب آئی اور اس کی روشنی میں پھر آگے 9/11 اور یہ سب دیکھتے ہیں تو پھر اس کتاب میں ہی آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ یہ مذہبی تنظیمیں, یہ دہشت گرد اور عالمی سامراج انٹر لنکڈ ہیں. یہ ایک دوسرے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. عالمی سامراج کو اور کیپٹلسٹ سوسائٹی کو بالخصوص اپنی سروائیول کے لیے ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے. پہلے سوویت یونین کے طور پہ انہوں نے ایک دشمن کھڑے کیا رکھا اور اپنے عوام کو وہ ڈراتے رہے. اب جبکہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تو پھر عوام کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ دہشت گرد تنظیمیں کھڑی کی. اور آپ دیکھیں ویسٹ میں میڈیا پر وہ تمام دہشت گرد جو کہ خوف دلاتے ہیں, ان کی شکلیں, ان کا حلیہ آپ دیکھیں, ان کو دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں, ان کو پرائم ٹائم پر لے کر آتے ہیں ٹی وی پہ, اور انہی کے ذریعے پھر یہ اپنے نیو ورلڈ آرڈر کا تسلط کرنا چاہتے ہیں دنیا پر. اور اس بہانے وہ, بلکہ یہ جو 1973 نمبر کا جو ریزولوشن پاس کروایا اور اس کے ذریعے یہ لیبیا میں سیویلینز کو بچانے کے لیے گئے, لیکن اصل میں وہاں پہ سیویلینز کو بھی مارا, حکومت تبدیل کی. اور مڈل ایسٹ میں جیسے کونڈالیسا رائس نے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج دا پولیٹیکل میپ آف مڈل ایسٹ, تو مڈل ایسٹ میں ان کا نقشہ جو ہے وہ دہشت گرد, اس کے آپ آئی ایس آئی ایس کا آج دیکھیں, داعش کو دیکھیں, یہ سب انٹر لنکڈ ہیں. اور یہ جو ان کا نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے
یہ مذہبی جدید جہادیوں کا استعمال کر رہے ہیں,
یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. تو ان کو یہ لوگ بھی پڑھیں گے کیونکہ ان کو میں نے ایکسپوز کیا ہے اس کتاب.
ٹھیک ہے, پاکستان کا اصل معاملہ بائیں اور دائیں بازو کی طبقاتی کشمکش یا تضاد ہے یا سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ یا ان کے تضادات ہیں؟
یہ جو طبقاتی تضاد ہے اس کو علیحدہ کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے. ملٹری سول ریلیشن شپ جو ہے یہ تو ہمیشہ سے, جب پاکستان بنا تو پاکستان کا جو مفاد ہے وہ جوڑ دیا گیا. لیاقت علی خان نے پاکستان کو جا کے امریکہ کی گود میں ڈال دیا, چنانچہ پاکستان اس کا دم چھلا بن گیا. ہم سیٹو سینٹو کے دفاعی معاہدوں میں چلے گئے, پھر معاہدوں کے ذریعے پاکستان کی سول جو انتظامیہ تھی یا جس کو آپ اشرافیہ کہیں, جو حکمران کہیں, وہ اور ملٹری جو ریلیشن شپ تھا وہ ہمیشہ ایک ہی رہا. اور فوج نے کبھی پیچھے بیٹھ کے کبھی سامنے آ کے حکمرانی کی. اور یہ جو اب تضاد لگتا ہے سول ملٹری بیوروکریسی کا, یہ کوئی تضاد ہے نہیں, یہ ایک فیملی ہے. یہ اگینسٹ دا پیپل اینڈ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف پاکستان ان کا اتحاد.
تو علی جعفر صاحب, یہ ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے قائد کے طور پہ پہلے آئے, پھر بے نظیر بھٹو, اور اب جو حالات ہیں مسئلہ بلاول کے متعلق خیال کیا جا رہا کہ یہ مستقبل ہے, کیا دیکھیں پیپلز پارٹی کہاں سے کہاں پہنچی ہے؟
وہ پیپلز پارٹی جو 67 میں ہم نے بنائی تھی, یہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی تھی. اور وہ تمام دشمن جو تھے بھٹو صاحب کے, ذاتی بھی اور نظریاتی طور پہ, وہ سب پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے تھے. تو پیپلز پارٹی تبدیل ہو گئی بھٹو صاحب کے زمانے میں. پھر دوسری بار بینظیر صاحبہ نے پیپلز پارٹی کو تبدیل کیا اور اپنی پارٹی بنائی. پھر تیسری بار زرداری صاحب نے بینظیر صاحبہ کی پیپلز پارٹی کو تبدیل کیا, اپنی پارٹی بنائی. اب یہ چوتھی بار پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے, تو وہ پیپلز پارٹی جو 67 میں بنی تھی, ان تمام جو تبدیلیاں آئی ہیں اور پارٹیاں بنی ہیں پیپلز پارٹی کے نام پر, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے بہت بلیک لگتا ہے فیوچر پیپلز پارٹی کا بھی. اور اگر پیپلز پارٹی کے عوام اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہے ہیں تو پھر انہیں اگین مایوسی ہوگی.
ایک آخری سوال اس سلسلے میں کہ پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, ضیاء الحق کا ایک زمانہ ہے جو اس وقت شروع ہوا, مذہبی جنونیت کا سلسلہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جو سی آئی اے کی سارا ایک منصوبہ بندی تھی اس کے تحت, وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے کوئی نجات ممکن ہے؟
جی یقیناً نجات تبھی ممکن ہے جبکہ لوگ نجات حاصل کرنا چاہیں. ماؤ زے تنگ نے بھی کہا تھا کہ انقلاب وہاں آتا ہے جہاں پر لوگ انقلاب لانا چاہتے ہیں.
کتاب باہر جنگل اندر آگ کے مصنف علی جعفر زیدی سے بات کر رہے تھے ثقلین امام. اس کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. ہم آپ کو بتا دیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے, آپ یہاں پر کسی بھی وقت آ کر تازہ ترین خبریں پڑھ سکتے ہیں. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے زیاد ظفر. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی نیوا مسیرین اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحاق نے. ماہ پارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج اپنے ایک روزہ دورہ افغانستان کے دوران افغان صدر اشرف غنی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. نیٹو کے نئے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں نیٹو کے مشن کی واپسی کی حتمی تاریخ کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا. اقوام متحدہ میں بولا سے مٹنے کے مشن کے سربراہ ٹونی بینبری کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک اس بیماری کو شکست دینے کے لیے درکار وسائل دستیاب نہیں ہیں. لیبیا کی سپریم کورٹ نے اس سال کے آغاز پر ملک میں کرائے جانے والے پارلیمانی انتخابات کو کل عدم قرار دے دیا ہے. اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں روس کی کرنسی ایک بار پھر ریکارڈ سطح تک نیچے آ گئی ہے. شمالی آئرلینڈ میں ایک بیکری کو کیک تیار نہ کرنے پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے. صارف نے اس کیک کو ہم جنس پرستوں کے حقوق کے نعروں سے سجانے کا مطالبہ کیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.